بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہروں کے نام ناموں پر الف لام داخل کرنے میں احتیاط کی ضرورت. طلباء سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ شہروں کے ناموں پر الف لام داخل کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں, یہ سب سپاہی ہیں, سب سپاہی. مدینے پہ داخل ہوگا مکے پہ نہیں, عراق پہ داخل ہوگا فلسطین پہ نہیں, شام پر داخل ہوگا میں نے شام کہا, لیکن سوریہ پہ داخل نہیں ہوگا. حالانکہ یہ اسی ملک کا نام ہے لیکن من سوریہ کہیں گے, من شام الاسلام داخل ہے لیکن من سوریہ نہیں کہیں گے, من سوریہ کہیں گے. اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں, عربوں سے جس طرح سنا گیا ہے اسی طرح کہنا پڑے. تو شہروں پہ الاسلام داخل کرنے کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ مدینہ میں لگایا تو مکہ پہ بھی لگا دیا. آپ تو عربی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سما سے تعلق رکھتی ہیں کہ سننے میں کیسا ہے اور وہ اہل زبان اس کو کثرت سے کیسے استعمال کرتے ہیں. اس کا پھر تعلق مطالعے سے ہے. جو آدمی کثرت سے مطالعہ کرتا ہے اور کثرت سے یہ چیزیں دیکھتا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ چیزیں اس کو غیر محسوس انداز میں یاد رہتی ہیں, اور اس کے مطابق پھر اس کی تحریر اور اس کی تقریر اور اس کی گفتگو ڈھل جاتی ہے. عربی میں مخارج کی بڑی اہمیت ہے. یہ زبان بڑی غیور ہے, مخارج کا بھی لحاظ ہونا چاہیے. ایسا نہیں سا کے بجائے آپ سین پڑھنے لگ جائیں. سا سین سواد یہ سب قریب قریب الفاظ ہیں. سا سین سواد یہ قریب قریب, مگر سین کی جگہ سا پڑھ دیا یا سا کی جگہ سواد پڑھ دیا تو عرب اس کو برداشت نہیں کرتے. اگر بات سنیں گے تو انہیں ناگواری ہو, بشرطی کے بارے میں پڑھا لکھا ہو. جیسے اچھے قاری صاحب ہوں گے اور کسی ایسے یا قرآن سنیں جو مخارج کی غلطی کر دو, بتائے اس کی طبیعت پہ کتنی مشکل ہو جائے گی. ایسے ہی کوئی اچھی عربی جانتا ہوگا تو اگر وہ اس انداز سے عربی سنے گا تو اس میں اس چیز کا لحاظ نہیں, اس کی طبیعت بھی گرانی گزرے گی. ایسی انگریزی ہے, ٹھیک ہے, بول رہا انگریزی رہا لیکن لہجہ کون سا پشتو والا یا پنجابی کا لہجہ, کتنا مشکل لگے گا اس کے لیے سننا. تو جو زبان جس زبان جو زبان ہو تو اسی زبان کا لہجہ تلفظ ادائیگی اصل چیز ہے. اصل چیز تو اس سے پھر اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ والوں کے یہاں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے اطاعت. کسی کی صحبت سے آدمی کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب اس کی اطاعت ہو, اور اطاعت بغیر عقیدت کے اور بغیر اس شخص کی عظمت کے اور احترام کے اطاعت مشکل ہوتی ہے. اگر عظمت اپنے نفس کی ہے تو اپنے نفس کی اطاعت کرنا آسان. تو اللہ والوں کی صحبت میں فائدہ تبھی ہوتا ہے جب اطاعت ہو, بات مانی. اور محبت نہیں ہوتی اور عقیدت نہیں ہوتی تو اگر مان بھی لے گا تو ناگواری سے مانے. اصل ہے خوش دلی سے مان. وَكَيْفَ يُحَكِّمُ فَلَا تَعْلَمُونَ وہ ہے نا قرآن کے فلا و رب بھی کرا مینون حقہ یو حکیموں کا فیما شجر سم ملا یدو فی انفسہم حرجا تنگی محسوس نہ کرے. اللہ کا حکم ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت ہے تو پھر اس کی اطاعت میں تنگی محسوس نہ کرے. ایسی صحبت اہل اللہ کی صحبت اس کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب اطاعت ہو. اور اطاعت نفس پہ بہت گرا گزرتی ہے اور یہ اطاعت آسان ہو جاتی ہے جب اس صحبت کی عظمت محبت اس مربی کی اس مصلح کی اس شیخ کا احترام عقیدت ہو. پھر بات ماننے میں مزہ آتا ہے. پھر اسے آدمی ناگوار محسوس نہیں کرتا. جیسے ایک آدمی کو ایک ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ میرا بڑا خیرخواہ ہے. یہ عقیدہ ہے اس کے بارے میں کہ میرا بڑا خیرخواہ ہے اور یہ میرے لیے بڑا خیر. جسے کہے کہ مفید آدمی اب وہ پیٹ بھی کاٹ رہا ہے تب بھی اس کو ناگوار نہیں لگتا بلکہ شکریہ ادا کر دیا فیس بھی دینا پیٹ کاٹ رہا ہوگا. لیکن اگر کوئی اجنبی آدمی جس کی عقیدت اس کے دل میں نہیں جس کی عظمت اس کے دل میں وہ سوئی چبوئی لڑنے لگ جاتا ہے. اس نے سوئی چبوئی ناراض ہو گیا اس نے پیٹ کاٹ دیا اس کے شکریہ ادا کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی عظمت دل میں اس کو اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے اس لیے اس کی وہ کڑوی چیز ناگوار چیز تکلیف دے چیز بھی خوش دلی سے قبول کر. اور چونکہ اس آدمی کو جانتا نہیں اس نے سوئی بھی چبھی تو ناراض ہو گیا. تو اطاعت وہاں ہوتی ہے. اس لیے جتنا استاد سے احترام ہوتا ہے ادب ہوتا ہے تقیدت ہوتی ہے اس کی اطاعت کرنا آسان. ورنہ اب طلباء کو مدرسے کے ذوق سے بڑی تکلیف دیکھ ہوتے ہیں بڑی ناگوار لگتا طلباء کو مدرسے کے ذوق سے. کیوں؟ بڑوں کی عقیدت نہیں اور ان بڑوں کو اپنا خیرخواہ نہیں سمجھتے. ان کو اپنا خیرخواہ نہیں سمجھتے. ان کے اپنے روحانی والد نہیں سمجھتے. اس لیے وہ ضابطے کے لیے بہت ناگوار گزر. حالانکہ وہ سراسر 100% ان کی خیرخائی کے لیے ہوتی ہے. کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہوتا. ان کا ذاتی فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کا نام لے اور پورے سال کے اندر 4 مہینے چھٹی کر دے 8 مہینے چھٹی کر دے. نہ مشقت نہ تکلیف نہ پیسوں کا خرچ نہ کچھ. ان کے فائدہ مطبیب تو پھر بھی وہ رہے گا. شکل حدیث تو پھر بھی رہے گا. لیکن اب طلباء کو ضابطے اچھے نہیں لگتے. ناگوار محبت اور بڑوں کو اپنا خیرخواہ نہیں سمجھتے. بلکہ باپ ہو بیٹے کچھ کہے تو باپ بیٹے کو اپنے باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. بیٹے کو باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی اور بیٹی کو ماں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کی اطاعت کرنا بڑی ناگوار گزرتی ہے. بہت ناگوار ناگوار کیوں گزرتی ہے؟ عقیدت نہیں عظمت نہیں محبت نہیں اور انہیں اپنا خیرخواہ نہیں سمجھتے. خیرخواہ کس کو سمجھتے ہیں؟ اپنے نفس کو. یہ صحیح جو کہتا نا یہ صحیح کہتا. اس لیے بیچارے طلباء اس علم کے سفر میں برکات سے محروم رہ جاتے ہیں. محنت بھی کرتے ہیں مشقت بھی اٹھاتے ہیں ماں باپ سے بھی دور رہتے ہیں. وہی پہلے لوگ 7 سال میں پتہ نہیں کیا کچھ بن جایا کرتے تھے. یہ خالی آتا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. تو اطاعت اصل ہے. اطاعت کرنے سے اصل. اور وہ اطاعت بھی خوش دلی سے ہو ناگواری سے نہ ہو. لیکن خوش دلی اطاعت میں کب آئے گی؟ جب اس کی عظمت اور خیرخواہ اسے اپنا سمجھے گا. ورنہ بہت مشکل ہے. ورنہ تو اندر ہی اندر بڑبڑا رہا ہوگا. لیکن اندر ہی اندر بڑبڑا رہا ہوں. ابا نے کہہ دیا, اما نے کہہ دیا, استاد نے کہہ دیا, دیوار پہ آج نیا ڈال دے گا, طبیعت خراب ہو گئی. بس روز ایک نئی اعلان ہو. میں نے اس کا تصور نہیں تھا مدرسوں, جیسے یہ تصور نہیں تھا کہ بیٹا باپ کا نافرمان ہوتا, یہ تصور نہیں تھا. ایسے ہی مدرسوں میں اس بات کا بھی تصور نہیں تھا کہ طلبا اپنے محسنوں کے بارے میں بھی ایسی بات کرے. محسن ہے نا, ان کے لیے تعلیم کا انتظام کیا ہے, کھانے پینے کا انتظام کیا ہے, رہن سہن کا انتظام کیا ہے, انسان بننے کا انتظام کیا ہے. محسن ہے, لیکن احسان فراموشی ہے, نقصان اٹھاتا ہے, نقصان اٹھاتا ہے. تو اعتماد اصل ہے. فرمایا اللہ کے اہل اللہ کے یہاں سب سے بڑی چیز اطاعت ہے. فرمایا سب سے بڑی چیز حضرات کے یہاں جو دیکھی جاتی ہے وہ اطاعت ہے, بات ماننا. وہ دیکھتے ہیں کہ انشراف سے بات مانتا ہے یا بے دلی سے بات مانتا ہے. مجبور کر دو آئے تو بڑا بے دلی سے. بڑے بے دلی, بہت فرق ہے. استاد جی نے کہا پاؤں دبا دو, ابا نے کہا پاؤں دبا دو, دبا دیا. لیکن تھوڑی بات چوٹی کاٹنی شروع ہو گئی, جلدی بولے بس. اور ایک یہ کہ سعادت خوش نصیبی ہے, خدمت کا موقع ملا. بہت فرق ہے. یعنی پورے انشراح کے کسی سے فیض حاصل کرنے کے لیے اطاعت کامل ضروری ہے. کسی کی صحبت سے فیض ملے, کسی سے آپ استفادہ کریں, کسی سے آپ کو نفع ہو, کب ہوگا؟ جب کامل اطاعت. پورے انشراح قلب کے ساتھ بات مانے, پھر دل میں کوئی تنگی نہ ہو. بعد میں افسوس نہ ہو کہ یہ بات ہم نے نہ مانی ہوتی. جو نیم دلی سے بات مانتا ہے اس کو پورا فیض حاصل نہیں ہوتا. اگر کوئی بے دلی سے مانتا ہے تو وہ کچھ حاصل نہیں کرتا, محروم رہتا. مجاہدے سے خوش دلی کے ساتھ بات مانے, اپنے شیخ, اپنے استاد یا کسی بڑے سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے بات ماننا بالکل ضروری ہے. بات تو مانے نہیں, اور وہ بھی مانے بھی تو بے دلی سے مانے. پتا نہیں ہوگا, خوش دلی کے ساتھ. اب یہ خوش دلی, اس کی عقیدت آ جائے, اس کی محبت آ جائے, اس کے تو اس کے احسانات کو سوچ کے سوچ, اس کے احسانات کو سوچ, اس کی اچھائیاں سوچ, پھر اطاعت کرنا آ سکتا. ہمارے ساتھ ایک قصہ پیش آیا, وہ یہ کسی معزز شخص نے, ہم نام نہیں دیں گے, ہم سے کہا کہ حجاز میں تبلیغی کام کے لیے آپ کی ضرورت ہے, ہم آپ کے لیے حج کا انتظام کرتے ہیں. انہوں نے پورا انتظام کیا. ہم نے اپنے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے مشورے کے لیے حاضر ہوئے. اب جانا کہاں ہے؟ حجاز. اس زمانے میں حجاز جانا آسان نہیں ہوتا, کروڑوں میں کوئی ایک جائے گا تو وسائل کہاں ہوگا. اب حضرت کو اس نے آفر کر دی حجاز جانے, اور پورا انتظام بھی کر دیا. اب یہ مشورہ کرنے کا حضرت رائے پوری کی خدمت میں آ گئے, حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ مشورہ کرنے کے لیے آ گئے. اس لیے اپنا کوئی بڑا رکھنا چاہیے, ورنہ کوئی بڑا نہیں ہوتا تو کون بڑا ہوتا ہے؟ نفس بڑا ہوتا ہے. نفس پہ پڑا ہوئے پڑا ہوئے پڑا ہوئے اور نفس آدمی کو بڑے اچھے اچھے الفاظ عنوانات کے ساتھ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. وفوق کل ذی علم علیم, اور پھر جب تم اس کی طرف رجوع کرو گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں وہ ڈالے گا جس میں تمہارے لیے نفع ہوگا اور اللہ اس سے راضی ہوگا, تمہاری سچی طلب پہ اللہ اس کو بھی نواز دے اور اللہ اسے وہ کلوائے, کیونکہ تمہارا جذبہ سچا ہے, تم اس کی طرف جو رجوع کر رہے ہو اللہ کی رضا معلوم کرنے کے لیے تاکہ میرا نفس بیچ میں کہیں شامل نہ ہو, نفسانیت نہ آ جائے, پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے. حضرت اپوری سے مشورے کے لیے حاضر ہوئی ہے, حضرت نے فرمایا اگر ہم روک دیں تو کوئی ناگواری تو نہیں ہوگی, حجاز سے روک دیں کوئی ناگواری تو نہیں ہوگی. میں آج کل اس زمانے میں ایسا نہیں تھا, اب تو ماشاء اللہ مولوی صاحب اب مہینے میں 6 مرتبہ ہو جا سکتے سال, اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. بیس سال میں 50 سال میں 1 مرتبہ جانا بڑی بات ہوتی. ہم نے کہا انشاءاللہ بالکل نہیں ہو, تو حضرت نے منع کی. پھر ہمارا چہرہ دیکھا, چہرے سے سب کچھ معلوم ہو جاتا, خوش دلی سے یا ناگواری سے, ہمیں اللہ کے فضل سے کوئی ناگواری نہیں, ہمیں کوئی ناگواری نہیں. اب ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم حج کو جائیں, اس پر کچھ دن گزرے. ایک دن ہم بس سے سہارنپور سے رائے پور جا رہے تھے, جب بھٹ پہنچے تو ایک کار نظر آئی جس میں حضرت شریف فرما تھے رائے پور سے سہارنپور کی طرف آ رہے ہیں. ہم بالکل مخالف سمت میں تھے, حضرت کو دیکھ کر ہم بس سے اترے. حضرت نے پوچھا علی میاں ہمارا خط پہنچا جس میں ہم نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ چلے. دیر نہیں لگتی لیکن تھوڑا سا امتحان ضرور, تھوڑا سا امتحان. ان حضرات کے ہاں بات ماننے کی بڑی قدر ہوتی ہے, مجاہدات کی اتنی قدر نہیں جتنی اطاعت کی قدر. سارا تصوف کا حاصل اور اس کا خلاصہ یہی ہے, ایک تاریخی چیز ہے جس کا سیرہ سیرت نبوی سے جڑتا ہے, صحابہ کا بات بات پر سمعنا واتانا اسی کو بتاتا ہے, اسی کو بتاتا کہ صحابہ میں سب سے بڑی خوبی کیا تھی, سنا اور اطاعت, سنا اور اطاعت, سنا اور اطاعت, سمعنا واتانا, سمعنا واتانا. ہم کمزور آدمی مجاہدہ تو نہیں کر سکتے لیکن الحمدللہ بات ماننے کی اللہ نے ہمیشہ توفیق دی. اسی طرح جب ہم وہاں سعودی ریڈیو پر تقریر کرنے کے لیے کہا گیا تو تقریر کرنے کے بعد کچھ رقم دی گئی, سعودی زمانے تو وہاں ریڈیو پہ, اس زمانے ٹیلی ویژن تو ہوتا نہیں, تو ریڈیو پہ حضرت تقریر پوری سعودی نے سنا. تو اس کے بعد ہمیں کچھ رقم دی گئی, ہم نے پھر معذرت, ہم نے معذرت, شیخ محمد سرور السبیان اس کے نگران تھے, انہوں نے کہا تم لوگوں کو طریقہ معلوم نہیں, ہم شیخ کو نہیں, جو ہم نے انکار کیا تھا جو ذمہ دار تھا اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں شیخ کو ہم دیتے. اس کے لیے انہوں نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا. ہم سے کہنے لگے آپ نے طائف دیکھا ہے؟ ہم نے کہا نہیں. تو کہنے لگے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا ضرور. انہوں نے اس کا انتظام کر لیا, طائف میں اچھا ہوٹل ہمارے لیے کروا دیا اور امیر طائف کو کہرا بھیجا. ہم وہاں گئے, مولوی معین اللہ, مولوی عبد الرشید, مولوی عبداللہ رابع, ہم سب ساتھ تھے. ٹور امیر طائف نے ہماری دعوت دی. بعد میں شیخ سرور نے بتایا کہ آپ ہی کے پیسے سے اس سفر کا انتظام کیا. عربوں میں جود و صفا, ان میں بے ست محمد صلو محمدیہ کا ایک سب کا سبب ہے. تو میں مال کی اہمیت نہ ہونا عربوں میں جتنا دیکھا ایسا کہیں نہیں پایا. عربوں میں تین نمایاں خوبی, شجاع, سخاوت, ذہانت. شجاع, سخاوت, ذہانت. اور یہ تینوں چیزیں اسلام سے پہلے بھی تھیں. اسلام کی برکت سے ان میں اس میں نکھارا. اسلام سے پہلے بھی سخی اجالتم سفایۃ الحج. زمانہ جاہلیت میں جب لوگ حج کرنے آتے تھے تو یہ سبیلیں لگائے تھے, دودھ کی, ستو کی, پانی کی, بیت اللہ کے اطراف جو جدھر سے آتا اس کو پانی پلاتے, ستو پلاتے, دودھ پلاتے اور اسے فخر کیا کرتے. ذہانت ایسی کہ لبوں میں کئی کئی اشعار لکھ لیتے تھے, پورے پورے دیوان لکھ لیا کرتے. شجاعت ایسی کہ جنگیں چڑھتی تو پشت و نسلوں تک جاری رہتی. خالد بن ولید اسلام سے پہلے بھی تو بڑے جری قسم کے آدمی جنگجو تھے. تو یہ عربوں میں تینوں خوبیاں, مثالی ذہانت, سخاوت, شجاع. اور جب اسلام آیا ان چیزوں میں نکھار آ گیا تو اسلام کی یہ نمایاں خوبی ہو تو مسلمان سخی ہوتا, السخی حبیب اللہ, بخیل نہیں ہوتا مسلمان, سخی ہوتا. اور مسلمان سخی کیوں نہ ہو کہ اس کے گھر میں مہمان آیا تو مہمان نے اپنا رزق کھایا اور اس کا رزق اسے گھر میں کھایا اور اس کے دسترخوان پہ اس نے اپنا رزق کھایا تو کچھ چھوڑ کے بھی جائے گا, گھر والے کا مزے ہوگا. اس نے اپنا رزق بھی کھایا اس کے لیے بھی چھوڑ دیا تو بتایا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ اور مہمانوں سے تنگ دل ہو سکتا ہے؟ وہ پاگل آدمی بخیل ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ مہمان نے میرا کھایا. سخی ہوتا ہے, غریب ہے, امیر ہے, اپنی حیثیت سے وہ خرچ کر. فرمایا مال کی اہمیت نہ ہونا عربوں میں جتنا دیکھا ایسا کہیں نہیں پایا. اس کی قیمت ہی ان کے پاس کچھ نہیں. جو دو صفا, سوال, ضیافت ان کا قومی خاص ہے. اب بھی جن کی دینداری ہے اور جن دنیا پرستی سے دور ہیں عربوں میں کمال کی ضیافت. اس گئے گزرے دور کے اندر جہاں مادیت ہے, نفس نفسی ہے, اب رمضان میں حرمین جائیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں ہمارے دسترخوان بھی کیوں نہیں بیٹھتے. یہ بھی ایک سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا گیا. تو سخاوت, ذہانت, شجاع, یہ ایمانی خوبیاں اور یہ عربوں میں نمایاں. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے بادشاہ گزر گئے لیکن بیت المال سے مال نہیں دیا کرتے. اورنگزیب کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے پاس دو قسم کی رقم ہے، ایک وہ جو قرآن شریف بکتا تھا اس کی یہ رقم ہے، دوسرے کہ میں ٹوپیاں سی کر بیچ سکوں بادشاہ، جو رقم قرآن مجید کی اس کو سچا کیا جائے، اور جو ٹوپیوں کی ہے اس سے میرے تجہیز و تکلیف کا انتظام کیا۔ اس پر حضرت عمران نے فرمایا دیکھو اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود تجہیز و تقسیم کا بوجھ بیت المال پہ نہیں رکھا، خود اپنے پیسے سے اس کا انتظام۔ کسی زمانے میں مسلمانوں کے حکمران بھی ایسے تھے، تو بتاؤ اس زمانے کے علماء کیسے ہوں گے۔ اولی اللہ کیسے ہوں گے۔ اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہند تھا جس نے پورے کر و فر کے ساتھ 50 سال حکومت کی، کوئی 2 سال کا حکمران نہیں، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ حکمران کوئی اور ہو، آگے بندر کی طرح ناچ رہو، ایسے 50 سال کا حکمران، تمام وسائل پہ پورا اختیار تھا۔ پورا اختیار 50 سال، لیکن احتیاط اتنا اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہند جس نے پورے کر و فر کے ساتھ 50 سال حکومت کی اور بہت سی حیثیتوں سے احیاء خلافت راشدہ کی کوشش کی، 1707 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، عیسوی 1707 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دائی کو چاہیے جو دوسروں کو نصیحت کرے یا پیغام دے، دعوت دے، تو ان سے تعارف کے دنوں میں احترام یا کم از کم اعتماد ہونا چاہیے۔ دائی کی دعوت اس وقت اثر انداز ہوتی ہے جب سامنے والوں کے دلوں میں اس کا کیا پیدا ہو جائے، اعتماد، احترام پیدا ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے نبوت سے پہلے کا جتنا عرصہ استعمال عرصہ گزارا، آپ نے لوگوں میں کیا پیدا کیا، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنی خوبصورت زندگی سے لوگوں کے دلوں میں اعتماد پیدا کیا، ان کی خدمت کی، دیانت، سچائی، پارسائی، پاکیزہ زندگی، اس نے ان کے دلوں میں اعتماد پیدا کیا۔ تو دائی کے لیے یہ ضروری ہے، اگر کوئی مبلغ بنتا ہے، دائی بنتا ہے، ناصح بنتا ہے، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو اس ماحول میں اس کا کردار اتنا ہو کہ لوگ بد اعتماد نہ ہو، بدگمان نہ ہو، اعتماد پر ہاں اکا دکا تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ اس کا کردار ایسا ہے، فطرت تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے۔ فرمایا دائی کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ دلوں میں احترام یا کم از کم اعتماد ہونا چاہیے۔ ایک دن انہوں نے احمد عبد الغفور عطار سے ملایا، یہ بڑے اچھے ادیب تھے، جدید ادب پر ان کی گہری نظر تھی، اصلاً بنگالی ہیں۔ انہوں نے بستان بخاری میں دعوت کی، وہاں انہوں نے بہت سے امادین کو بلایا، محسن بارون وزیر تعلیم، علی حسن قدر وزیر مالیات، رشید فارسی، سعید اموی جو حج کے مدیر تھے وغیرہ سے ملایا، ان سے تعارف ہوا، انہوں نے ہمارا امتحان لیا۔ جدید ادب عربی کے تعلق سے بہت سے سوالات کیے، طہا حسین احمد امین وغیرہ سے کتنے واقف ہیں ان کے متعلق, ان کے اسلوب کے متعلق ہماری کیا رائے. انہوں نے یہ ساری باتیں معلوم کرنے کی کوشش کی. اس پر حضرت نے فرمایا, ایک دائی کے لیے صرف خلوص اور اچھی بات کہنا کافی نہیں ہوتا. ایک دائی کے لیے صرف خلوص اور اچھی بات کہنا کافی نہیں ہوتا, بلکہ جدید ادب سے اور حالات حاضرہ سے واقفیت بھی ضروری, اخلاص بھی ضروری ہے, اچھے انداز سے بات کہنا بھی ضروری ہے. لیکن لوگوں کے اندر لوگوں کی نفسیات کیا ہے, لوگوں کا مزاج کیا ہے, اس نفسیات اور مزاج کو سامنے رکھ کر عنوانات کو لینا, الفاظ کا استعمال کرنا اور ان نفسانیت کو, لوگوں کی نفسانیت مزاج کو سامنے رکھ کر الفاظ عنوان لے کر اس میں اپنا پیغام سمو دینا, یہ بھی ضروری ہے. تو ایک دائی کے لیے ضروری ہے, اسے تبلیغ والے کہتے ہیں مزاج شناس, وقت شناس, موقع شناس, ضروری. ایک دائی کے لیے صرف خلوص اور اچھی بات کہنا کافی نہیں ہوتا, بلکہ جدید ادب سے اور حالات حاضرہ سے واقفیت بھی ضروری. غلط ہم نے جوابات دیے, اس وقت معلوم نہیں ہوا کہ انہیں پاس کیا یا نہیں, یہ کتنے نمبر دیے. بعد میں جب انہوں نے شیخ سرور سبان سے, جو ریڈیو کے ڈائریکٹر تھے, درخواست کی کہ ہمیں ریڈیو پہ تقریر کرنے کا موقع دیا جائے, اس وقت معلوم ہوا کہ انہوں نے پاس کر دیا. غرض ہم نے تقریر کی من العالم الى جزیرۃ العرب, اس میں ہم نے عالم کی زبانی, من العالم الى جزیرۃ العرب, ہم نے عالم کی زبانی جزیرۃ العرب سے شکایت کی کہ ہمیں آپ سے ایمان ملا, اخلاص ملا, اخلاق ملے, اب صرف تیر ملتا ہے. تو حضرت بڑی کھری کھری بات, لیکن کتنا خوبصورت انداز کہ ہمیں آپ سے ایمان ملا تھا, اخلاص ملا تھا, اخلاق ملے تھے, اور آج ہمیں صرف تیل مل رہا ہے, اور اب تو وہ بھی مسلمانوں کو نہیں ملتا, اس زمانے میں ملتا ہو. اب صرف تیل ملتا ہے, ابھی اسی ایمان اور ایقان اور ایمانی صفات کی ضرورت ہے. انہوں نے معاوضہ پیش کیا, ہم نے طے کر لیا تھا کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کرے. لا اسألکم علیہ اجرا, لا اسألکم علیہ سے مراد کیا ہے؟ علیہ سے مراد تدریس. امامت, دین کی نصیحت, دین کا کام, سب کی طرف علیہ داخل. کبھی پیش نظر پیسہ نہ ہو, کبھی پیش نظر معاوضہ نہ ہو, کبھی مقصد تنخواہ نہ ہو. لا اسألکم علیہ, اگر اسے ملازمت نہیں سمجھتی, دینا کام سمجھتے تو پھر لا اسألکم علیہ, ملازمت سمجھتے ہو تو پھر تمہارے لیے بوریاں اٹھانا اور بخاری پڑھانا برابر ہے. پیش نظر نہ, پیش نظر تو دینا کام ہے, یہ نہیں دیکھے گا پھر یہ کہ تنخواہ کہاں زیادہ ملتی, بلکہ دیکھے کام کہاں اچھا ہوتا. معاوضہ دیکھ کے اپنے لیے طے نہیں کرے گا فیصلہ, کام دیکھ کر اپنے اس کے نزدیک پھر ترجیحات کیا ہوں گے, کام کہاں میری صلاحیتوں کا استعمال ٹھیک ہوگا, کہاں مجھے دین خدمت کا صحیح موقع ملے گا, پھر اس کی ترجیحات یہ ہوں. قل لا اسألکم علیہ, ہم نے طے کر لیا کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کرے گا. ہم جب اس مسجد میں آئے تو ہم نے مغرب کی نماز پڑھائی پہلے کا نماز پڑھا, تو مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد ہمیں یوں لگا جنہوں نے پاس کر لیا, تو ہم سے کہا نماز کے بعد ٹھیک ہے آپ آ جائیے, یہ بتائیں کتنا پیسے لگتے. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم پیسوں کے لیے آنے آئے, آپ یہاں ہمیں درس دے رہے ہیں. پہلے تو کچھ جھٹکا لگا کہ یار پیسوں کی بات نہیں کر رہا, پھر کہنے لگے نہیں بیان تو نہیں کر سکتے جمعے کا, اس لیے کہ پتہ نہیں آپ کیا بات کریں, یہاں جو پہلے امام صاحب تھے وہ بیان نہیں کرتے. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں مجھے 20 دن کرنے دیں, اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ منع کر دینا, اگر سمجھ میں آئے تو پھر ہمیں کرنے دینا. تو یوں ہوا, تو پیسوں کے لیے نہیں کر, اور ہر چیز میں سر کسی چیز کی کمی ہے. اگر آپ صرف نکاح پڑھانے کے یہاں پیسے لیں تو کم سے کم مہینے کے 10 لاکھ روپے بن سکتے, کبھی کبھی ایک دن میں 22-23 نکاح ہوتے ہیں. پیسے نہیں دے سکتے, اس لیے کہ اللہ بغیر پیسوں کی چیزیں دیتا ہے, اور بکسا اوقات نہ پیسے دیتا ہے نہ چیزیں دیتا ہے. چیزوں سے جو حاصل ہے چیز سکون چین وہ مل جاتا ہے. تو ضروری ہے آدمی پیسے لے کے خوار جائے, خوار کرے, خوار ہو بازاروں میں جائے. پیسوں کے بغیر اللہ چیزیں دے رہے, یا چیزوں کے بغیر اللہ ویسی نہیں دے رہے. اب پیسے لیں گے تو آپ پلنگ لے کے آئیں گے, اور پلنگ سے حاصل کیا نیند, تو اللہ میاں چٹائی پہ نیند دے دے, اچھا نہیں ہو. ضروری ہے پیسے لینا کہ بازار جانا پلنگ لے کے آنا, نیچے یا نیند آ جانا. اس کے بعد پیسہ بھی ہے پلنگ بھی, رات کو نیند نہیں آتی. اور اگر پیسہ بھی نہیں ہے پلنگ بھی نہیں ہے, دال کھاتا ہے اس کو استاد اٹھاتا ہے تو بڑی مشکل سے جان کھلتی, اتنا گہری نیند سوتا ہے. پیسوں کے لیے جو یہ سمجھتا ہے میں پیسہ کماؤں گا انگریزی سے, میں اس لیے انگریزی پڑھ رہا ہوں, میں اس لیے اسکول پڑھ رہا ہوں مدرسے میں, اس لیے میں عربی اچھی سیکھ رہا ہوں, اچھی تنخواہ ملے گی, کچھ نہیں ملے گا. پر میں ہم نے طے کر لیا تھا کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کریں گے. پھر طائف کا سفر کا واقعہ جس کا انتظام پہلے عرض کیا, دوبارہ جو ہمیں تقریر کرنے کے لیے کہا گیا تو ہم نے اس کا عنوان من جزیرہ العرب الى العالم لکھا. اس میں جزیرہ عرب نے عالم کو جواب دیا ہے کہ اب بھی ہم وہی ایمان اور اخلاص دے سکتے ہیں. یہ دونوں تقریریں رسالے کے اندر موجود ہیں. آج ہمارے مدارس میں اس کی بڑی کمی ہے, حالات حاضرہ اور جدید ادب سے واقفیت بالکل نہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے, ہمارے ہاں اس کا اہتمام ہوتا ہے. دارالعلوم کی تعلیم اور پھر اس کی صحبت کا بڑا فائدہ ہوا, ہمارے طلباء فضلاء کو اس کی بڑی ضرورت ہے. عالم عربی کے ادب سے, اس کے طبقات رجال سے واقفیت ہو, ان کی نظریات رجحانات, ان کے ذوق و اسلوب کا علم ہو, وہاں ان کے بارے میں عام تاثر کیا ہے اس سے آگاہی ضروری ہے. اگرچہ اس سے اتفاق نہ مگر واقفیت تو ہو, دعوت میں اس سے بڑی مدد ملتی. باطل کس انداز سے آتا ہے, غلط نظریات کس کرائے میں آتا ہے, غلط باتیں کس اسلوب میں پیش کی جاتی ہیں, واقفیت ضروری ہے. کسی معمولی آدمی کی ذرا تعریف کی یا کسی بڑے شخص کی معمولی تعریف کی, سب پانی پھر جائے گا, بعد کوئی وزن نہیں رہے. آج مدارس میں اس کی کمی ہے, موقع شناسی نہیں, وقت شناسی نہیں, مزاج شناسی نہیں. جب بات کرتا ممبر پہ سامنے والے مجمع سمجھتا ہے یا آسمان سے اوپر کی بات کر رہا ہے یا زمین سے نیچے کی بات کر رہا ہے, درمیان والوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا. اس لیے درمیان والے اس وقت آتے ہیں جب اسی طرح کی ختم ہو جاتی ہے. یہ کمی ہے, تو اس کا مطالعہ ہو, مطالعہ کثرت سے ہوگا انشاءاللہ, اور پھر 24 گھنٹے کی جماعت میں نکلا کرو, اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا. کوشش کی اگر چھٹیوں میں 40 دن نہیں تو 20 دن لگا دیا. جو عوام میں آدمی پھرتا ہے اور دیکھتا ہے تو اس سے بھی بڑا مزاج بنتا ہے, بہت سیکھتا ہے, بہت سیکھتا ہے. ماشاء اللہ, سبحانك اللہم وبحمدك, اشہد ان لا الہ الا اللہ, استغفرک و اتوب الیک.